السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ احزاب آیت نمبر 7. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی، اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم سے بھی. سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں. اصل میں یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا جا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح کا عہد آپ سے لیا گیا ہے، اسی طرح کا عہد پہلے رسولوں سے بھی لیا گیا تھا. اب یہ کون سا عہد تھا، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف آراء ہم کو ملتی ہیں. یہ عہد دراصل عہد الس سے الگ عہد ہے، اور اس عہد کا قرآن میں ذکر آیا ہے. اور وہ عہد یہ تھا کہ ہر پیغمبر اپنے سے پہلے پیغمبروں کی اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرے گا. تو یہ وہ عہد ہے جو ایک دوسرے کی مدد اور تصدیق کے لیے انبیاء سے لیا گیا تھا، جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں بھی ہم کو یہ بات ملتی ہے. اور بعض کے نزدیک یہ وہ عہد ہے جس کا ذکر سورہ شورہ کی آیت 13 میں ہے کہ دین قائم کرنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا. دیکھا جائے تو یہ عہد تمام انبیاء علیہ السلام سے لیا گیا تھا، لیکن یہاں پر خاص طور سے پانچ انبیاء کا ذکر ہے، اور اسی بنا پر ان پانچوں انبیاء کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، جیسے کہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. اور ساتھ میں جو ذکر ہے یہاں پر سب سے پہلے میثاقہم و من کا، تو من کا دراصل یہ ضمیر آپ کی طرف جا رہی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. حالانکہ دیکھا جائے تو آپ آخری نبی ہیں، سب سے آخر میں آئے تھے، لیکن سب سے پہلے آپ کا ذکر کیا گیا ہے. تو اسی سے آپ دیکھ لیں کہ پہلی بات تو یہ باقی کے چاروں انبیاء کی عظمت ہم پر واضح ہوتی ہے، دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سب سے پہلے ہے، تو اس سے بھی آپ کی عظمت اور آپ کا شرف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی کیا اہمیت اور عظمت ہے، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اور تمام لوگوں کے سامنے بھی. تو یہ جو عہد لیا گیا تھا، یہ عہد کس لیے لیا گیا تھا کہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور یہ عہد یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی باتیں آئیں گی وہ بے کم و کاست آگے سنا دیں گے، اس میں کوئی چیز کی کمی بیشی نہیں ہوگی. پہلے انبیاء کا بھی یہی کام تھا، اور آگے اس کا مزید جواب بھی دے دیا گیا ہے. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا ہی کر رکھا ہے. تو یہاں پر یہ جو آ رہا ہے کہ لِيَسْأَلَ، تو یہ جو لام ہے، لام کئی اسے کہیں گے، کہ یعنی یہ عہد اس لیے لیا تاکہ اللہ تعالیٰ سچے نبیوں سے پوچھے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اپنی قوموں تک ٹھیک طریقے سے پہنچا دیا تھا یا نہیں. یا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انبیاء سے پوچھے کہ تمہاری قوموں نے تمہاری دعوت کا جواب کس طرح دیا، مثبت انداز میں یا منفی طریقے سے. جیسے کہ ایک اور جگہ آتا ہے سورہ آراف میں کہ ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے، یعنی دونوں سے پوچھا جائے گا. یعنی رسولوں پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بغیر کسی جھجھک کے پیغام کو آگے پہنچا دے، اور جن کو پیغام پہنچایا گیا تھا ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اس پیغام کا کیا جواب دیا. تو یہاں پر دیکھا جائے تو جو لوگ بھی حق کی دعوت دے رہے ہیں، یہ دین کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہاں پر ایک تنبیہ ہے، اصل میں یہ وارننگ ہے کہ انہوں نے دین کی دعوت کا جو فریضہ ہے وہ پوری طرح سے ادا کیا نہیں کیا، اخلاص سے ادا کیا نہیں کیا، تاکہ اللہ تعالی کے پاس قابل قبول ہو سکے اور اس دن کی جواب دہی سے بچ سکیں. اور ایک طرح سے سننے والوں کے لیے بھی اس میں ایک وارننگ ہے کہ ان کو اگر دعوت پہنچائی گئی، ان تک حق پہنچا، ان کے سامنے سچ بات آ گئی، تو انہوں نے اسے قبول کیا یا نہیں کیا، ورنہ وہ اللہ تعالی کے پاس مجرم قرار پائیں گے. کیونکہ یہاں پر آ رہا ہے کہ کافروں کے لیے یا جن لوگوں نے پیغام کو قبول نہیں کیا ان کے لیے تو پھر ہم نے دردناک عذاب تیار کر ہی رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محض عہد لے کر بھول نہیں گئے ہیں، بلکہ اس عہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پاس سوال بھی ہوگا کہ اس کی کہاں تک پابندی کی گئی۔ تو جن لوگوں نے سچائی کے ساتھ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا ہوگا وہی صادق العہد قرار پائیں گے، یعنی عہد کو پورا کرنے والے۔ آپ دیکھیں کہ نبیوں پر بھی کم ذمہ داری نہیں تھی، اور ہر نبی کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ بعد میں آنے والے نبی کی وہ تصدیق کرے گا اور مدد کرے گا، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، لہٰذا اب یہ پیغام آپ کے ذریعے سے آخر تک کے لوگوں کو پہنچنا تھا، تو آپ کی ذمہ داری تھی کہ یہ پیغام جس قدر ہو سکے یہ آپ سب تک پہنچا دیں تاکہ حجت قائم ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے، جبکہ لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں، اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے۔ اب یہاں سے سورہ احزاب پر تذکرہ شروع ہو رہا ہے، یعنی آیت نمبر 9 سے لے کر تقریباً آیت نمبر 27 تک، اور یہی وہ غزوہ خندق ہے یا غزوہ احزاب ہے جو کہ مسلمانوں پر ایک بہت بڑا اور کڑا وقت آیا تھا، سمجھیں کہ پوری طرف سے لشکر جمع ہو گئے تھے، سارے گروپس جمع ہو گئے تھے مسلمانوں کے خلاف، اور اس چھوٹی سی بستی مدینہ کی جو ریاست تھی اس پر حملہ کرنے کے لیے ان لوگوں نے آپس میں ساز باز کر لی تھی۔ اور اس جنگ کے اصل جو مجرم تھے، اس جنگ پر ابھارنے والے جو اصل لوگ تھے، دراصل وہ یہود تھے۔ انہوں نے ہی مشرکین مکہ کو بھڑکایا بہکایا، اور ان کے سرداروں نے وہاں مکہ جا کر کہا کہ اسلام کے مقابلے میں تو تمہارا دین زیادہ بہتر ہے، یعنی مشرکوں کو بت پرستوں کو کہہ رہے ہیں، یہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ تم زیادہ صحیح ہو اور حق پر ہو، مسلمان صحیح نہیں ہے۔ سوچیں ذرا ان کی اسلام دشمنی کا آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ اور یہ بات اس زمانے میں ہی نہیں تھی، آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہود اس قدر اسلام دشمنی برتتے ہیں اور برت رہے ہیں کہ یہ حال کسی سے چھپا نہیں ہے۔ تو ہمیشہ سے وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے آئے ہیں، تو اس وقت بھی خندق میں ان لوگوں نے سب کو، غزوہ خندق میں سب کو جمع کر کے یہ لوگ لائے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ تمام لشکر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کی تو چھوٹی سی وہ ایک ریاست تھی، چھوٹی سی آرمی تھی، 3000 لوگ تھے بس۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ مشورہ دیا تھا، اور انہی کے مشورے سے یہ خندق کھودی گئی تھی تاکہ دشمن مدینہ کے اندر نہ آ سکے اور مدینہ کے باہر ہی انہیں ٹھہرنا پڑے۔ تو اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب حالات اس طرح سے ہو گئے تو مسلمان اس وقت کس کیفیت میں تھے۔ تو مسلسل ایک مہینے تک یہ لوگ وہاں پر محاصرہ کیے رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی آندھی بھیجی جس کی بنا پر یہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ وقت دراصل مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مشکل کا وقت تھا، اور بہت زیادہ مسلمان پریشانی میں مبتلا تھے کہ آخر کیسے ہوگا اور کیا ہوگا، کیونکہ دشمن معمولی لوگ نہیں تھے، آس پاس کے پورے قبائل مل چکے تھے اور 10,000 کا لشکر تھا۔ اس میں مکہ کے لوگ، یہود مدینہ، آس پاس کے جتنے مشرک بدوی قبائل تھے ان سب نے حصہ لیا تھا، اور منافقین یہ لوگ کھل کر سامنے نہیں آئے تھے، لیکن یہ اس وقت جنگ میں شامل تھے، لیکن جنگ میں مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کی بجائے حوصلہ شکنی پر آمادہ تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے اور دشمنوں سے ساز باز کر رہے تھے، بلکہ دشمن کو سپورٹ کر رہے تھے ایک طرح سے۔ اس جنگ میں سردار ابو سفیان تھا، اور بنو نذیر، جنگ احد کے بعد جو غزوہ بنو نذیر پیش آیا تھا جس کے نتیجے میں یہودیوں کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا اور انہوں نے خیبر میں جا کر پناہ لی تھی، تو انہی یہودیوں نے دراصل یہ ساز باز کر کے کفار مکہ کو تیار کر کے یہ اجتماعی لشکر مدینہ پر لے کر آئے تاکہ مسلمانوں کی نعوذ باللہ جڑ کاٹ دیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو جس کو محفوظ رکھنا اور بچانا ہے تو پھر وہ حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ تو اسی وقت کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے معاملات پیش آئے تھے، اور کوئی اثر نہیں نظر آ رہے تھے کہ یہ لشکر یہاں سے واپس جائے گا۔ لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے ایسی آندھی بھیجی، کہا جاتا ہے کہ ان کے برتن الٹ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر لانے کے لیے بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر ان کی حالت، تو پتہ چلا کہ ان کے جانور رسیاں توڑا کر بھاگ چکے ہیں، ان کے خیمے الٹ چکے ہیں، اور ان کی جو دیگیں تھیں پکوان کی وہ سب الٹی پڑی ہیں، اور وہ لوگ پھر نکل گئے وہاں سے. اجاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے. تو اوپر سے چڑھ آئے یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آس پاس کے سارے قبائل موجود تھے، دراصل سارے ہی لوگ آ گئے تھے اور وہ مسلمانوں کے دشمن بن گئے تھے. تو ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر طرف سے چڑھائے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نجد اور خیبر سے آنے والے جو لوگ تھے، مکہ معظمہ کی طرف سے آنے والے نیچے سے آئے، اور نجد اور خیبر جو اوپر کی طرف سے ہے. پھر ایمان لانے والوں سے مراد یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، یہ سچے اہل ایمان تھے، اور پھر ساتھ میں منافقین بھی تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گروہ کا مجموعی طور پر ذکر فرمایا ہے کہ ان کی کثرت کو دیکھ کر مسلمان گھبرا گئے، کیونکہ یہاں پر جو لفظ آیا ہے حناجرہ، گلوں تک، ہا نون جیم را اس کا روٹ ورڈ ہے، سانس کی نالی کو کہتے ہیں، سانس کی موٹی نالی یا نرخرے کو کہا جاتا ہے. تو چونکہ جب انسان کچھ ایسی دیکھ لیتا ہے جو اس کے سوچ سے باہر ہو، تو پھر اسی طرح سے اس کا حال ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس جنگ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے اور پہلے مشورہ بھی ہوا. آپ دیکھیں کہ اس سے ایک اور بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آرمی تھی، تو کچھ آرمی تو میدان میں لڑتی تھی، اور کچھ لوگ تھے جو آس پاس کے علاقوں کی خبر رکھتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ کون مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا ہے، یا مسلمانوں کے تعلق سے کیا دشمنی پر آمادہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اپنے لوگ بھیج رکھے تھے خبر رسانی کے لیے، اور یہ جو خبر رسانی کا محکمہ تھا اللہ کے رسول کا، یہ بہت زیادہ فعال تھا، کہا جاتا ہے بہت متحرک. جب یہود بنی نذیر کا وفد قریش اور دوسرے قبائل کو جنگ پر آمادہ کر رہا تھا، تو جلد ہی خبر مدینہ پہنچ گئی، اللہ کے رسول تک پہنچ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے. کہا جاتا ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے کے مطابق مدینہ کے سامنے والے سمت میں خندق کھود کر دفاع کی تجویز یہ پاس ہو گئی. تو اسی لیے پھر خندق کی کھدائی کا کام شروع ہو گیا، اور 15 فٹ گہری خندق کھودی گئی. اور آپ سوچیں کہ ہر 10 آدمی کو، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے 10 آدمی کو، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے 6 آدمی کو، 40 ہاتھ لمبی خندق کھودنے پر مامور کیا گیا تھا. اور صحابہ کرام نے کہا جاتا ہے کہ یہ 20 دن میں کام مکمل کیا، اور اس وقت معاشی لحاظ سے مسلمان انتہائی تنگی سے گزر رہے تھے. پیٹ بھر کھانا تو بہت دور کی بات، کئی دفعہ بھوکے رہنا پڑ رہا تھا، اور لوگوں کے صحابہ اکرام کے پیٹ پر پتھر بندھے تھے بھوک کی وجہ سے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار نے مدینہ کے گرد خندق کھودنا شروع کی تو مٹی اپنی پیٹ پر ڈھو رہے تھے، اور یہ شعر پڑھتے جاتے تھے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ جب تک زندہ رہیں گے اسلام کی خاطر زندہ رہیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دے رہے تھے کہ یا اللہ، بھلائی تو وہی ہے جو آخرت کی ہے، لا عیش الا العیش الآخرہ، لہذا مہاجرین اور انصار میں برکت عطا فرما. اور خوراک کی قلت کا یہ حال تھا کہ جو بدبودار چربی ہوا کرتی تھی، کہتے ہیں کہ وہی پکا لیا کرتے تھے، تو بھوک اس قدر زیادہ ہوتی تھی کہ وہ بدبودار چربی بھی وہ لوگ کھا لیا کرتے تھے، حالانکہ وہ بدمزہ چربی حلق پکڑ لیتی تھی اور اس سے خراب بو آتی تھی. یہ بخاری کی حدیث ہے. سوچیں ذرا، آپ دیکھیں نا کہ اسلام یوں نہیں پھیلا. آج ہمیں ہر معاملے میں اپنے آپ سے کمپیئر کرنا ہے صحابہ کرام اور ان کی قربانیوں کو. آج ہمارا حال دیکھیں کہ ہم کیا قربانی پیش کر رہے ہیں، ہم اپنے پاس سے کیا چیز لگا رہے ہیں اسلام کے لیے، یا اپنی خود کی آخرت کے لیے. اور صحابہ کرام نے کیا کیا تھا؟ تو اس وقت حال یہ ہو گیا تھا کہ خوف کے مارے نہیں، آپ سوچیں کہ اتنا بڑا لشکر، 10,000 کا لشکر، اور ہر طرح سے لیس یہ لوگ، تمام ان کے پاس اسلحہ، کھانے پینے کا سامان، سب کچھ موجود تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے۔ تو ایسے وقت جب کہ منافقین کے دل میں برے برے خیالات آ رہے تھے، اس وقت بھی ایمان لانے والے ثابت قدم تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا۔ اس وقت بھی ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا بلکہ وہ ثابت قدم رہے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، کہ اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ استغفر اللہ۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا أَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِأَوْرَةٍ ان یریدون الا فرارا۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اس جنگ میں دراصل ایسا ہوا تھا کہ باہر سے تو یہ اتنا بڑا لشکر آیا، اور بنو قریظہ جو کہ ابھی مدینہ میں آباد تھے، تو ان لوگوں نے دراصل عہد شکنی کی اور اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ تو اب جب مسلمانوں کو خبر ملی حالت جنگ میں کہ ادھر سے یہ لشکر ہے 10,000 کا، اور پیچھے جہاں کے مسلمانوں کی عورتیں اور بچے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حفاظت سے رکھائے تھے اور کچھ لوگوں کو ان کی حفاظت پر مامور کیا تھا، تو صرف مدینہ میں بچے اور عورتیں تھیں، تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ بنو قریظہ نے بد عہدی کر دی ہے اور کفار سے مل گئے ہیں، ساز باز کر لی ہے۔ اور یہ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ جو حوی بن اختب تھا اس نے جا کر ان کو بھی بہکایا اور یقین دہانی کرائی کہ ہم تم کو اس کے بدلے میں بہت ساری چیزیں دیں گے۔ تب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں پتہ چلا کہ اچھا جو یہودی قبیلہ ہے وہ بھی وعدہ خلافی پر اتر آیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے 4 سرداروں کو بھیجا اور ساتھ ہی تاکید بھی کی کہ اگر بنو قریظہ کی عہد شکنی کی خبر درست ہو تو دوسروں کی موجودگی میں مجھے نہ بتانا بلکہ صرف اشارے سے کام لینا۔ آپ سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی آپ دیکھیے کہ کتنا آپ کو خیال تھا، یعنی آپ برابر کتنا خیال رکھے ہوئے تھے، کیونکہ اگر عین حالت جنگ میں آرمی کے سامنے اگر یہ خبر دے دی جائے آ کر کہ اچھا وہاں پر یہود کے قبیلے نے تو بد عہدی کر لی ہے، تو ساروں کی اور زیادہ ہمت پست ہو جاتی تھی۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اشارے سے کہنا، سب کے سامنے نہ کہنا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب وہ لوگ آئے واپس اور ان کو پتہ چلا کہ واقعی میں انہوں نے بد عہدی کی ہے، تو انہوں نے بھی آ کر پھر اتنا کہا، اشاروں سے ہی کام لیا، اور صرف اتنا کہا انہوں نے عدل اور کارا، کیونکہ اس سے پہلے یہ جو دونوں گروہ تھے، قبیلے تھے، ان لوگوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا اور دھوکے سے مار دیا تھا۔ تو عدل اور قارا انہوں نے کہا تو اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ جس طرح سے عدل اور قارا نے دھوکہ دیا تھا اور غداری کی تھی، اسی طرح سے یہود نے بھی کی ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مسلمانوں کی مدد فرمائی، جیسے کہ ہم پہلے آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اس طرح سے فرمائی کہ ایک تو آندھی بھیجی، پھر اللہ تعالیٰ نے حالت ایسے پیدا کر دیے کہ کہا جاتا ہے کہ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دراصل بنو قطفان کے ایک رئیس تھے، اور انہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر اس وقت اسلام قبول کیا، اور اس بات کا علم قریش کو نہیں تھا اور نہ ہی یہود کو، اور دونوں ان کو اپنا دوست ہی سمجھتے تھے۔ نعیم بن مسعود نے اس وقت اللہ کے رسول سے پوچھا کہ ان حالت میں میں آپ کی اور اسلام کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، تو اسی لیے اللہ کے رسول نے ان کے ذمے یہ کام سونپ دیا کہ آپ قریش اور یہود میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرو۔ تو یہ آدمی چونکہ بہت عقل مند تھے، فوراً ان کو ایک ترکیب سوج گئی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بنو قریظہ کے پاس وہ گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو اگر جنگ میں اتحادیوں کو ناکامی ہوئی تو قریش تو اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، لیکن تم مسلمانوں کے ساتھ یہاں مدینہ میں رہتے ہو، اگر تم نے ان سے کچھ لوگ نہ مانگے یا غمال کے طور پر تو مسلمان تمہارے دشمن بن جائیں گے، لہٰذا میرا مشورہ مانو کہ تم قریش سے بطور یرغمال 10 آدمیوں کا مطالبہ کرو تاکہ اس صورت میں وہ تمہارے ساتھ تعاون کرنے پر مجبور ہوں۔ یہود کو یہ بات کہا جاتا ہے بہت پسند آئی۔ پھر وہ ابو سفیان کے پاس گئے، وہی نعیم بن مسعود، اور ان سے کہنے لگے کہ یہود تم سے بدزن ہو چکے ہیں اور وہ تم سے بطور یرغمال 10 آدمیوں کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، جنہیں وہ کسی بھی وقت مسلمانوں کے حوالے کر کے جنگ کا نقشہ بدل سکتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمانوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، لہٰذا تم ان کا مطالبہ ہرگز نہ ماننا۔ اب کہا جاتا ہے کہ یہ بات ابو سفیان کے دل کو لگ گئی۔ ابو سفیان نے دوسرے دن بنو قریظہ کو حملے کے لیے پیغام بھیجا تو انہوں نے ان 10 آدمیوں کا مطالبہ کر دیا کہ تم 10 آدمی ہمارے پاس دو تاکہ ہم ان کو اپنے پاس رکھیں اور ہم تمہاری مدد کر دیں گے۔ یرغمال کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے پاس رکھنا یا اس کے بدلے کوئی چیز کا وہ کرنا، مطالبہ کرنا۔ تو اس طرح یہ دونوں گروہ میں پھوٹ پڑ گئی۔ پھر دوسری جو مدد آئی، سخت ٹھنڈی ہوا کی آندھی، جو کہ ہم پچھلی آیت میں ذکر پڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، گھوڑوں کے رسے ٹوٹ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے، ہنڈیاں ٹوٹ پھوٹ گئیں، آگ بجھ گئی اور ہوا اتنی سخت ٹھنڈی تھی کہ بدن کو چھید کرتی اور آر پار ہوتی معلوم ہوتی تھی، تو ان کے لشکر میں بدہواسی پھیل گئی۔ تو یہاں پر اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب پہلے معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ پیچھے سے یہود بھی دشمنی پر اتر آئے اور سامنے کفار مکہ کا لشکر تھا، تو اس وقت پھر جو منافقین تھے ان کا حال یہ ہو رہا تھا کہ کہنے لگے کہ چلو واپس چلو، جن کے دل میں بیماری تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ جو کمزور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں ان کا ہمیشہ سے یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی سختی، کوئی مشکل، ذرا سی تنگی برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کا دل چاہتا ہے کہ اچھا سیدھا سیدھا اسٹریٹ راستہ ہو، ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، کوئی بیچ میں ہمارے لیے روڑے نہ اٹکائے، تو ہم چلیں گے اس دین کی راہ پر۔ اور اگر ذرا سی مشکل آتی ہے، ذرا سی آزمائش آتی ہے تو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ یہ منافقوں کا حال ہے، یہ کمزور ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ اللہ نہ کرے کہ کہیں دین کی راہ میں ذرا سی مشکلات آتی ہے تو کہیں میں بیٹھ تو نہیں جاتی ہوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے، سارا بلیم، سارا الزام میں دین کو تو نہیں دیتی کہ اچھا یہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے مجھ پر نعوذ باللہ یہ مصیبت آئی ہے، جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا جب سے یہ سارے پرابلمس آ رہے ہیں، یا ایسا تو نہیں کہ میں صرف ریڈ کارپیٹ کا انتظار کرتی ہوں کہ جب ریڈ کارپیٹ بچھایا جائے گا میرے لیے تبھی میں دین کا کام کروں گی۔ موسم پلیزنٹ ہو، نہ بہت سردی ہو نہ بہت گرمی ہو، میرے گھر والے سب میرا ساتھ دیں، میرے آس پاس والے میرا ساتھ دیں، میرے نفس پر ذرا سی بھی کوئی بات گرا نہ گزرے، میری نفس کی خواہشات بھی پوری ہوں اور میں دین کا کام بھی کروں اور میری واہ واہ بھی ہو جائے۔ تو یہ سب دراصل اس وقت منافقین کا کام تھا، یہ صرف اس لیے آتے تھے کہ ان کو فائدے ملے دنیا کے، اور دکھاوا بھی کرنا چاہتے تھے کہ ان کا نام نیک لوگوں کے رجسٹر میں لکھ لیا جائے۔ لیکن جب جیسی مصیبت آتی تھی تو اسی طرح کی باتیں کرتے تھے جیسے کہ یہاں کر رہے ہیں، جن کے دلوں میں روک تھا تو کہہ رہے تھے کہ جو وعدے رسول اور اللہ اور رسول نے کیے تھے سارے کے سارے جھوٹے تھے نعوذ باللہ۔ اور ایک گروہ نے کہا کہ اے اہل یثرب لوٹ چلو، اب یہاں تمہارے ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں، پلٹ چلو، استغفر اللہ، یعنی عین میدان جنگ سے فرار۔ اور بہانہ کیا بنائے کہ چونکہ بنو قریظہ نے بد عہدی کر دی ہے تو ہمارے گھر خطرے میں ہیں۔ اب گھر تو سب کے خطرے میں تھے، دیکھا جائے تو وہاں پر صرف انہی کے لوگوں کے گھر والے تو نہیں تھے، انہی لوگوں کے گھر والے تو موجود نہیں تھے مدینہ میں، بلکہ وہاں پر تو تمام صحابہ کے گھر والے موجود تھے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، تو انہیں کیوں فکر پڑ گئی؟ تو چونکہ ان کو میدان جنگ سے بھاگنا تھا اس لیے دراصل یہ بہانے بنا رہے تھے۔ تو یثرب، یہ دراصل مدینہ کا پرانا نام ہے، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نہیں پہنچے تھے یہ یثرب کہلاتا تھا، یا ثرابا۔ اور بعض لوگ بتاتے ہیں کہ ایک شخص جو یمن سے آ کر یہاں آباد ہوا تھا اس کا نام یثرب تھا، لہٰذا اس کا نام یثرب پڑ گیا۔ لیکن کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ چونکہ اس کی ہوا ناخوشگوار اور صحت کے لیے مضر تھی اس لیے نام پڑ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہجرت کے بعد بھی صحابہ کرام یہاں آ کر بیمار پڑ گئے۔ سیرت میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ خود بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب لوگ بیمار ہو گئے تھے یہاں آنے کے بعد۔ تو اللہ کے رسول نے دعا کی کہ اے اللہ اس شہر کو مکہ سے زیادہ بابرکت کر دے اور امن قائم کر۔ تو اس دعا کے بعد یہاں کی آب و ہوا صحابہ کرام کی طبیعتوں کے موافق ہو گئی اور اس ہجرت کے بعد اس بستی کی آبادی میں اضافہ ہوا اور نام مدینۃ النبی پڑ گیا، یعنی نبی کا شہر۔ اور کتنا خوبصورت اور پیارا نام ہے نا، مدینۃ النبی۔ اسی طرح سے اورا کا لفظ آیا یہاں پر، ان بیوتنا اورا، انہوں نے کہا کہ بے شک ہمارے گھر خطرے میں ہیں۔ کہا گیا کہ حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے۔ وما ہوا بی اورا، عورت دراصل عربی زبان میں بہت ہی گہرائی والے معنی رکھتا ہے. کئی معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. عورت غیر محفوظ, این واو را اس کا روٹ ورڈ ہے. کپڑے یا مکان میں شگاف پڑ جانا, رکھنے پڑ جانا, ہر وہ چیز جس سے شرم محسوس ہو. کنایتن وہ اعضا جنہیں شرم کی وجہ سے چھپایا جاتا ہے, یعنی مقامات ستر. عورت کو عورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے چہرے اور ہاتھوں کے سوا سارے جسم کو چھپانا اور ڈھانپنا ضروری ہے, اور بے ستر رہنے کو باعث آر سمجھا جاتا ہے. گویا عورت کا معنی شگاف یا رکھنا بھی ہے, مقام ستر بھی, اور ان کو پردے سے ڈھانپنا بھی. اور یہ لفظ صرف پردے کے معنی میں بھی آیا ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہے, یعنی ان کو جیسے کہ ہم نے پڑھا نا شگاف یا رکھنا, تو ان کو لگا کہ اچھا اب شگاف پڑ گیا ہے, رکھنا آ گیا ہے بیچ میں, ہمارے گھر خطرے میں, لہٰذا واپس چلو. تو یہ منافقین تھے دراصل. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے, اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا. وَلَقَدْ كَانُوا أَحَدُ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ وَكَانَ أَحَدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھریں گے, اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی. یعنی یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر شہر میں داخل ہو کر جو کفار تھے اگر ان منافقین کو دعوت دیتے کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرو یا مسلمانوں کو ختم کر دو, تو اس وقت تو یہ بالکل راضی ہو جاتے. لیکن ابھی تو ان کی جان پر بنی ہوئی ہے اور یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار سے لڑنا نہیں چاہتے. اور ابھی بھی جو یہ شریک ہوئے دراصل اس لیے شریک ہوئے کیونکہ جنگ احد میں یہ لوگ شریک نہیں ہوئے تھے. اس وقت یہ لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے اور قسمیں کھا رہے تھے جن لوگوں نے اس وقت کمزوری دکھائی تھی جنگ احد میں, تو انہوں نے اپنی ندامت کا اظہار کیا تھا اور عہد کیا تھا کہ اب اگر آزمائش کا کوئی موقع آیا تو ہم ضرور اپنے اس قصور کی تلافی کریں گے. لیکن یہ صرف باتوں سے دھوکہ دے رہے تھے دراصل. تو اللہ تعالیٰ تو باتوں سے دھوکہ نہیں کھا سکتا, اللہ تعالیٰ کو ضرور دیکھنا تھا کہ آزمائش کے موقع پر کون ثابت قدم رہتا ہے. اور یہی تو موقع ہوتے ہیں جب سب کا جھوٹ اور سچ سب کھل جاتا ہے. اور جب جنگ احد کے بعد 5 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا تو ان کی ساری جو بھی بد عہدیاں تھیں وہ سامنے کھل کر آ گئیں, جو ان کے صرف زبانی وعدے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھ لیا کہ یہ عہد میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. اور دوسری رائے یہ بتائی جاتی ہے کہ انہیں فتنے میں پڑنا, جیسے یہاں پر آیا ہے نا کہ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا. تو اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ان کے گھروں کے آس پاس دشمن داخل ہو جائیں اور ان سے مطالبہ کریں کہ تم کفر اور شرک پر واپس پلٹاؤ, تو یہ تھوڑی دیر بھی نہیں لگائیں گے اور فوراً کفر اور شرک کی طرف پلٹ جائیں گے. اور یہ تو اس وقت ان کے پاس صرف گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا بہانہ آ گیا ہے. اس وقت تو یہ لوگ گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا کوئی بہانہ بھی نہیں کریں گے بلکہ شرک کے مطالبے پر جھک جائیں گے. یعنی شرک اور کفر ان کو زیادہ پسندیدہ ہے, زیادہ محبوب ہے, اسی لیے اس کی طرف لپکتے ہیں. اور چونکہ منافقین جنگ بدر تک تو مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن جنگ احد میں مسلمان ہو گئے تھے. لیکن جنگ احد میں 300 لوگوں کو لے کر عبداللہ بن ابی آپ کو معلوم ہوگا الگ ہٹ گیا تھا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ احد میں شریک نہیں ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ اب آئندہ ہم لڑیں گے. اور یہاں پر لڑنے کے لیے بھی کیوں آئے تھے, دراصل وہ صرف اور صرف مال غنیمت کے لیے آئے تھے, ادروائز ان کو لڑنا کوئی پسند نہیں تھا. کیونکہ یہ تو جان دینے سے بہت زیادہ جان چراتے تھے, ان کو تو قربانیاں دینا آتی نہیں تھی منافقین کو. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا تو دیکھنا تھا ضرور اور اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا, اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے؟ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی اور مددگار نہیں پا سکتے۔ یعنی موت سے تو کسی کو فرار ممکن نہیں ہے، موت تو ہر حال میں آ کر رہے گی۔ اگر میدان جنگ سے بھاگو گے تو گھر پر بھی آئے گی، تو پھر بھاگنے کا کیا فائدہ؟ اگر اللہ کی راہ میں آئے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ موت کا تو مزہ تم کو ہر حال میں چکھنا ہی ہے، تو تمہیں ہلاک کرنا، بیمار کرنا، یا مال و جائیداد کا نقصان پہنچانا، یا قحط سالی میں مبتلا کرنا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی چاہے وہ رحمت ہو یا مصیبت، اس کو ٹالنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے، اور نہ تمہیں کوئی بچا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر اپنا فضل و کرم نازل کرنا چاہے تو نہ ہی اس کی فضل کو کوئی روک سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجے یا قحط سالی میں مبتلا کر دے، یا کوئی عذاب بھیجے اور زلزلے آ جائیں یا بیماریاں آ جائیں، تو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ تو لہٰذا لوٹنا تو تم کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی جو ہے مددگار ہے۔ تو لہٰذا کیوں نہ پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ کرنا ہے کیا جائے۔ لیکن یہ بات منافقین کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لإخوانہم ہلم الینا ولا یاتون البأس الا قلیلا۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو۔ تو دراصل یہ لوگ بھی منافقین ہی تھے، جو اپنے دوسرے ساتھیوں کو جنگ کے لیے جانے میں روکتے تھے یا روڑے اٹکاتے تھے۔ اور کیوں کرتے تھے وہ لوگ یہ سب؟ موت کے خوف سے، یعنی موت کی وجہ سے وہ لوگ پیچھے رہتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ دراصل یہ ایک اور عجیب کام ہے کہ کوئی اگر نیک کام کر رہا ہو تو اس کو نیک کام نہیں کرنے دینا، یا اگر کوئی نیک کام میں تعاون کر رہا ہو تو اسے اس کام سے باز رکھنا۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بعض اوقات آپ نے دیکھو گے کہ کچھ لوگوں کو ماشاءاللہ بہت زیادہ انفاق کرنے کی عادت ہوتی ہے، اپنے گھر والوں پر، خاندان والوں پر، رشتہ داروں پر، سب پر خرچ کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی، اور ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا آپ تو اپنا مال سارا لٹا دے رہے ہیں، دیکھنا آپ کو مشکل ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی نیکی کا کام ہے، اس میں تعاون کیا جا رہا ہے، اس کے لیے بھی لوگ روکتے ہیں کہ یہ کہاں چلے ہیں آپ پڑھنے پڑھانے یا نیک کام کرنے، کیا زندگی میں کچھ اور کام نہیں ہے؟ اس طرح سے روکا جاتا ہے۔ تو یہ منافقین کا بھی کیا کام تھا کہ جب خندق کھودنے کے لیے اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے درخواست کی، اور ہر صحابی پر کچھ حصہ آپ نے مقرر کر دیا، کہا جاتا ہے کہ 6-6 ہاتھ لمبا حصہ تھا، 6-6 ہاتھ تک لوگوں کو خندق کھودنی تھی۔ تو اب یہ معمولی کام نہیں تھا، آپ خود سوچیں کہ جو اطراف میں چٹانیں تھیں، زمین اتنی سخت، اور وہاں پر پتھر کھودنا اور یہ خندق کھودنا، یہ ایزی جاب نہیں تھی، بہت مشکل جاب تھی۔ سردی انتہا کی تھی اور کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے میں اگر صحابہ کرام جا کر نیک کام کرتے تھے تو یہ ان لوگوں کو بھی روکتے تھے، اور ان کے اندر بزدلی اور پست ہمتی پیدا کر دیتے تھے کہ یہ تم کیا کام کرنے چلے ہو، کہ اس سے بھلا جنگ جیتی جا سکتی ہے گڑھے کھود کر؟ اس طرح کی باتیں۔ اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی لوگ نیک کام کرنے جاتے ہیں، ان کو ضرور 10 لوگ روکنے والے ہوتے ہیں۔ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل نیک کام کرنے والے لوگ ہم کو نظر ہی نہیں آتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ اب اگر وہ نیک کام کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیا جائے تو نہیں، 10 طرف سے لوگ آ جائیں گے ان کو روکنے کے لیے کہ یہ کیا تم نیا کام کرنے چلے ہو، اور یہ کیوں کر رہے ہو، ایسے کیوں کر رہے ہو، وہ کیوں کر رہے ہو۔ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ تم بھی اچھائی کا کام مت کرو تاکہ لوگ ہم کو برا نہ کہیں، یہ والا معاملہ ہو گیا ہے۔ کیونکہ اگر اچھے لوگ اچھا کام کریں گے تو پھر لوگوں کو تمیز کرنا آ جائے گا نا، کہ لوگ دیکھیں گے اچھا یہ اچھے ہیں اور وہ برے ہیں، تو پھر بروں کو برا کہا جائے گا۔ تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کو کوئی برا بھی نہ کہے، سارے لوگ برے بنے رہیں تاکہ پھر ہم نمایاں ہو کر سامنے نہ آئیں کہ ہم برے ہیں۔ تو یہ تعاون سے روکنا نیکی کے کاموں میں، یہ اس طرح کا کام اس وقت منافق کرتے تھے، اور آج بہت سارے مسلمان بھی کرتے ہیں۔ اشحتن علیکم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا۔
جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں، خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی تاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کتنی سخت بات ہے۔ تو اس وقت جو منافقین تھے وہ دراصل مسلمانوں کو تانے دیا کرتے تھے، تو دشمن کی طرف سے تو حملے کا خطرہ تھا ہی تھا، دوسری طرف مسلمانوں کو اندر ہی منافقین سے بھی تانے سننے کو ملتے تھے، یہ طنزیہ باتیں۔ جب بنو قریظہ نے بھی بدعہدی کر دی اور حالات جو ہے بہت خطرناک ہو گئے، تو یہی منافق مسلمانوں کو تانے دینے شروع کر دیتے یا کر دیے تھے کہ ہمیں یہ کیسر و کسرے کے خزانے ملیں گے، ہم کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ اچھا ہم تو محل فتح کرنے والے ہیں، اور یہاں تو صورت حال یہ ہے کہ ضرورت کے لیے جانے میں بھی ہم کو سلامتی نظر نہیں آتی۔ اور منافقوں کا دراصل ایمان ایسا تھا، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ اچھا بس جیسے ہی ہم نے ایمان لایا ہے فرشتے اتر کر ہماری مدد کر دیں اور سارے مال و دولت سے ہمارے گھر بھر جائیں، یہ ان کا گمان تھا، اور ان کی تاج پوشی کی جائے، انہیں ذرا بھی محنت نہ کرنی پڑے، نہ سردھڑ کی بازی لگانی پڑے، نہ مصیبت میں گرفتار ہونا پڑے، بلکہ بس سیدھا ان کے اوپر انعامات کی بارش ہو۔ تو ایسے تو انعامات نہیں مل جاتے، انعامات کے لیے تو بہت بڑی بڑی قربانیاں دینے پڑتی ہیں، اور یہ لوگ دراصل جہاد سے فرار چاہتے تھے، اسی کے بہانے سوچ رہے تھے، اور شروع سے لے کر آخر تک، یعنی جب تک کہ، یعنی آپ سورۃ توبہ جب ہم نے پڑھی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے آخر وقت میں بھی مسجد زرار بنائی تھی، اور یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اسلام کا خاتمہ کر دے۔ تو آپ دیکھیں کہ نفاق بہت ہی خطرناک چیز ہے، یعنی منہ سے کچھ اور کہنا، دل میں کچھ اور رکھنا، اور یہ منافقت کو بالکل پسند نہیں کیا گیا کہ زبان پر کچھ اور دل میں کچھ اور۔ ہم خود اپنے بارے میں سوچیں، اللہ نہ کرے کہ ہم زبان سے کچھ اور کہتے ہیں اور دل میں کسی اور کے خلاف کچھ بغض تو نہیں ہے۔ تو یہ دراصل ان کی بزدلی کا منظر یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بزدلی کا عالم یہ تھا کہ کوئی خطرہ یا دشمن دیکھ لیتے یا حملے کی بات سن لیتے تو پہلے کا پہلے ہی ان کے اوپر موت سے یا موت کے ڈر سے غشی طاری ہو جاتی تھی۔ تو اب سوچیں کہ جن کا یہ حال ہے وہ مسلمانوں کا کیا ساتھ دے سکتے ہیں، کیا ان کی ہمت بڑھا سکتے ہیں؟ الٹا ہمت کو پست کرنے والے کام ہیں یہ۔ اور یہاں پر یہ جو اشیحتن کا لفظ آیا ہے، شوہ، شین ہا ہا، شہی ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو مال سمیٹنے میں تو انتہا درجے کا حریص ہو مگر خرچ کرنے میں سخت بخیل ہو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب یہ جنگ میں تمہارا ساتھ دینے کا معاملہ ہو تو اس معاملے میں وہ انتہائی بخل سے کام لیتے ہیں، مگر جب جنگ ختم ہو جائے گی تو جو مال غنیمت آئے گا تو اس کو آگے بڑھ بڑھ کر سمیٹ رہے ہوں گے، اور اس مال پر ان کی دراصل رال ٹپک رہی ہوگی، اور اس مال پر مرے جاتے ہوں گے، اور اس وقت پھر یہ آ جائیں گے اپنی ہمدردیاں جتانے کے لیے کہ دیکھا ہم جنگ میں تمہارے ساتھ شریک تھے نا، لہٰذا اب ہمارا بھی حصہ نکالو۔ تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ہمیشہ بس صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی فلاں قربانی دی تھی، ہمارا بھی حصہ بنتا ہے۔ اگر کچھ مال و دولت نہ بھی ملے تو کم از کم شہرت ہی مل جائے، لوگ چاہتے ہیں۔ تو یہ چیز انتہائی غلط ہے، یہ منافقوں کا کام تھا۔ اب دیکھیں صحابہ کرام، کبھی بھی انہوں نے دنیا کے لیے جنگ نہیں کی، دنیا کے لیے قربانیاں نہیں دی، ان کی ساری قربانیاں اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھیں۔ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی انصار کی بھی اور مہاجرین کی بھی، کہ سب ایک دوسرے کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے تھے، قربانی دینے والے تھے، قربانی کرنے والے تھے، اور ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور مطلوب ہیں۔ ایسے منافقین سے اللہ تعالیٰ کا کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم خود سوچیں، دراصل غزوہ احزاب ہمیں بہت بڑا سبق سکھاتی ہے۔ اس غزوے میں جو حالت پیش آئے تھے، بھوک کا یہ حال تھا کہ یقین جانیے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول کی حالت نہیں دیکھی گئی، آپ کے پیٹ پر دو پتھر بنے تھے جب ایک صحابی نے بتایا کہ ان کے پیٹ پر پتھر بندھا ہے، تو اللہ کے رسول نے بتایا ان کے پیٹ پر دو پتھر تھے۔ اس قدر بھوک کا عالم یہ تھا کہ کئی کئی دن سے لوگ بھوکے تھے۔ وہ اپنے گھر جاتے ہیں اور اپنی بیگم سے پوچھتے ہیں، بیوی سے، کیا کچھ ہے کھانا بنانے کے لیے؟ کہنے لگی کہ کچھ دو ڈھائی سیر جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تم کھانا بنا کے رکھو، میں اللہ کے رسول اور چند ساتھیوں کو لے کر آتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ وہی خاتون ہیں، آپ کو یاد ہوگا جابر بن عبداللہ کی، پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے ان کی رکھی تھی شاید سیرت، کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کی نوجوانی کی عمر میں ہی والد جنگ احد میں شہید ہو گئے، بہت ساری بہنیں تھیں اور والد پر بہت سارا قرض بھی تھا، تو وہ قرض ادا کرتے کرتے تھک گئے تھے یہ۔ تو ایک دن اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہوا، تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ایک خاتون سے نکاح کر لیا ہے۔ پوچھا کہ کنواری سے کیا ہے یا شادی شدہ سے، یعنی بیوہ سے، تو کہنے لگے کہ ایک ایجڈ بیوہ خاتون سے نکاح کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرمایا کہ کوئی کنواری سے کرتے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کیا کروں، گھر میں بہت ساری بہنیں ہیں، اگر انہیں کی جیسی لڑکی لا لیتا تو وہ تو کمپٹیشن کرتی ہے ان سے، لہٰذا میں نے ایک بڑی خاتون سے نکاح کیا تاکہ ان کی کنگھی چوٹی کر سکے۔ سوچیں ذرا، اب یہاں پر وہ لوگ بھی سوچ لیں جو کہتے ہیں کہ سسرال والوں کی خدمت بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ سسرال والوں کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن وہ لوگ بھی دیکھ لیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سسرال والوں کی خدمت، تو کہاں لکھا ہے فرض ہے، تو اخلاق بھی کوئی چیز ہوتے ہیں بھلا۔ تو انہوں نے جو ہے ایجڈ خاتون اس لیے بیاہ کر لائے کہ ان کی بہنوں کی کنگھی چوٹی کر سکے۔ تو وہی خاتون سے یہ کہتے ہیں کہ کچھ کھانا بنا کر رکھو، میں اللہ کے رسول اور چند صحابہ کو لے کر آتا ہوں۔ جب یہ اللہ کے رسول کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ اللہ کے رسول چلیے اور اس طرح سے گھر میں کھانا بن رہا ہے اور آپ اور صرف چند لوگوں کو لے کر چلیے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ سارے صحابہ سے کہہ دے کہ چلو سب لوگ جابر بن عبداللہ کے گھر۔ اب سوچے کہ کیا حال ہوا ہوگا، اب جب یہ سارا کا سارا لشکر چل پڑا ان کے گھر کی طرف، جابر بن عبداللہ کے گھر کی طرف، اب جیسی بیوی نے دیکھا تو سوچے کہ کیا حال ہوگا اور کس طرح سے شور ہوا ہوگا، اور ان کی بیوی کا کیا حال ہوگا کہ آپ نے تو چار پانچ لوگوں کا کہا تھا اور آپ اتنے سارے لوگوں کو لے کر آ گئے۔ ویسے وقت تو شوہروں کی خیر نہیں ہوتی نا، کہ جیسے اگر شوہر فون کرتے ہیں کہ اچھا بھائی میں کچھ لوگوں کو گھر پہ کھانے کے لیے بلا رہا ہوں، اور بیوی بیچاری کھانا بنا لیتی ہے اور یہی دو چار لوگوں کا کہا تھا، اب پتہ چلے دس آ گئے ہیں، تب کیا کریں گے بھلا بتائیے؟ تو نیچرل سی بات ہے غصہ تو ہوں گے۔ تو وہ بیوی ان کی کہنے لگی کہ آپ نے تو یہ اور یہ کہا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ میں کیا کروں، میں نے تو اللہ کے رسول سے پہلے ہی کہا تھا کہ کم لوگ چلے، لیکن اللہ کے رسول سب لوگوں کو لے کر آ گئے۔ تو انہوں نے کہا ان کی بیوی سے کہ تم جو ہنڈیا سے ڈھکن نہ ہٹانا، اور جب میں کہوں تبھی جو ہے روٹی تندور سے نکالنا۔ تو پھر وہ جو اللہ کے رسول خود ہنڈیا سے ڈھکن ہٹاتے، ایک روٹی لیتے، اس کے اوپر کچھ گوشت کا حصہ رکھتے اور پھر وہ روٹی دیتے چلے جاتے، کہا جاتے کہ سب نے سیر ہو کر کھا لیا ماشاءاللہ، یہ بھی ایک معجزہ تھا اللہ کی۔ تو یہ حال تھا۔ پھر ایک صحابی آتے ہیں، ان کی بہن چند مٹھی بھر کھجوریں لاتی ہیں بھر کر ایک رومال میں، وہ پوچھتے کہ کس کے لیے لے کر جا رہی ہے، تو وہ بتاتی ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے لائیں۔ کہنے لگے کہ لاؤ یہاں رکھ دو۔ پھر اللہ کے رسول اس کو رومال پر پھیلا دیتے ہیں اور پھر سارے لشکر کو کہتے ہیں کہ آؤ اور کھاؤ۔ سب ہر کوئی اس میں سے ایک ایک مٹھی یا کچھ کھجوریں لیتا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ وہ کھجوریں بھی سارے لشکر کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سخت سردی کا عالم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پوچھتے ہیں کہ کون جائے گا دشمن کی خبر لانے کے لیے، اور سخت سردی کی رات تھی، اور سردی کہا جاتا ہے کہ جسم میں گھسی جا رہی تھی۔ تو صحابہ کو مخاطب کیا، پوچھا کون ہے جو جا کر دشمن کی خبر لائے، مگر اتنی ٹھنڈی آندھی میں کسی کی ہمت نہ پڑی۔ آخرکار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اللہ کے رسول نے دوبارہ سوال کیا، دوبارہ بھی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ تیسری بار آپ نے سوال کیا، تیسری بار بھی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ چنانچہ زبیر بن عوام کفار کے لشکر کی خبر لانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر وہ خود کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے قطعاً کچھ سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آ کر وہی حالت بیان کی جو لوگ سن رہے تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے خوش ہو کر فرمایا، ہر پیغمبر کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسے صحابہ کرام کی ایمان والی داستانیں ہیں اور ایمان والی سیرت ہے۔ سبحان اللہ، کہ کیسے وہ لوگ تیار رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے۔ اور پھر جب یہ حالت ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی بھیجی، تو اللہ کے رسول نے اس وقت فرمایا تھا کہ چنانچہ ان حالات نے دشمن کو واپسی پر مجبور کر دیا اور وہ افراتفری کے عالم میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس وقت آپ نے فرمایا، آج کے دن کے بعد کفار ہم پر چڑھ کر نہیں آئیں گے بلکہ ہم ان پر چڑھائی کریں گے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکروں سے مدد کی، یعنی کچھ تو یہ ظاہری اسباب تھے، کچھ باطنی اسباب بھی تھے، یعنی ہوائیں تھیں، فرشتے تھے، اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مسلمانوں کی مدد کی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو، اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتا ہے۔ بس توکل کرنے کی دیر ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے، اسی پر بھروسہ کیا جائے، اسی سے امید رکھی جائے۔ اور یہ جو نفاق ہے، یعنی سہل پسندی، آرام پسندی، اس سے انسان دور رہے، بغیر محنت کے، بغیر کسی کوشش کے، بغیر مشقت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو صحابہ کرام گھر میں بیٹھے رہتے اور سب طرف سے لوگ اسلام قبول کر کے آ جاتے، اللہ تعالیٰ اس طرح کر دیتا۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بھی ایمان کو آزمایا، اس وقت جو لوگ تھے ان سب کو آزمایا گیا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ ان کو اپنی جان، اپنا مال سب کچھ لگانا پڑا، بھوکے رہنا پڑا، اور خندق کھودنا معمولی بات نہیں۔ اگر آپ ذرا کوشش کریں، ایک ٹرائی تو ہم کر سکتے ہیں نا، صرف صحابہ کرام کا کام سوچنے کے لیے، کہ تاکہ ہمارے دل میں ان کی اور مزید عظمت پیدا ہو کہ انہوں نے کس طرح سے 40-40 ہاتھ گہری خندق کھودی ہوگی۔ سوچیں ذرا کہ اتنی گہری خندق تھی اور اتنی چوڑی تھی وہ خندق کہ وہ لوگ اپنے گھوڑوں کے ساتھ اگر اس پر سے چھلانگ لگاتے تو بعض اوقات یہ ہوئی کہ ان کے کئی گھوڑے اندر اس میں گڑھے میں گر گئے، لیکن وہ لوگ کراس نہ کر سکے۔ مشکل سے صرف چند لوگ تھے کہا جاتا ہے جو کراس کر کے ادھر پار کر سکے اس خندق کو، ورنہ وہ لوگ نہیں کر سکے۔ ایک مہینہ وہاں رکے رہنا معمولی بات نہیں ہے، تو کیا ایک مہینے میں ان لوگوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ لیکن وہ نہیں پار کر سکے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد تھی اصل میں۔ لیکن آپ دیکھیں صحابہ کرام کی محنت بھی بہت تھی۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی نعمت، کوئی بھی کامیابی ایسے ہی نہیں مل جاتی، اس کے پیچھے بہت ساری قربانیاں ہوتی ہیں۔ یہ جو خندق کی تصویر ہے، اگر آپ سیرت آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی، تو پریزنٹیشن میں وہ خندق کی تصویر ہے کہ کتنی چوڑی وہ خندق تھی اور مدینہ کی آبادی کہاں تھی اور کس طرح سے یہ خندق کھودی گئی تھی۔ تو کبھی ایک دن تھوڑا سا اپنے صحن یا دالان میں، اگر آپ کے گھر ہو، ورنہ تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ فلیٹ سسٹم ہے اور کہیں صحن اور دالان تو ہے ہی نہیں، ہر طرف فرشی اور ٹائلس ہی نظر آتی ہے، لیکن کہیں آپ ٹرائی کریے ضرور اور کھود کر دیکھیں کہ کتنی محنت لگتی ہے، تو انہوں نے کیسے اتنی بڑی خندق کھودی ہوگی۔ تو یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی ہے قربانیاں اور یہ عظمت اور نعمت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خطرے کا وقت جب آ جائے تو اس طرح سے دیدے پھرا پھرا کر دیکھتے ہیں جیسے کہ کسی مرنے والے پر غشی تاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر چلے آتے ہیں استقبال کو۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اس لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وان یات الاحزاب یود لو انهم بادون فی الاعراب یسالون عن انبائکم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر پھر وہ حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ وہی والی بات ہے کہ منافقین کا ہی طرز عمل بتایا جا رہا ہے کہ ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اچھا کفار مکہ واپس لوٹ گئے، تو اگر ان کو یقین آ بھی جائے کہ ٹھیک ہے چلے گئے ہیں، اور اگر وہ چلے بھی گئے ہیں تو ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ دوبارہ حملہ نہ کر دیں، اور اگر یہ دوبارہ حملہ کر دیں کفار مکہ تو اس وقت یہ منافقین کا حال یہ ہوگا کہ ان کا دل چاہے گا کہ دور جا کر بس بیٹھ جائیں اور وہیں سے تبصرے کرتے رہیں، وہیں سے حالت پوچھتے رہیں، اور یہ لڑائی میں حصہ تو بالکل بھی نہیں لینے والے۔ آپ سوچیں کہ یہاں پر ہمیں کئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک بات تو سب سے اہم جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی خطرے کے وقت پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں چاہیے، اسی لیے میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے۔ جب بھی حالات کسی بھی طرح کے آئیں، چاہے وہ ناموافق حالات ہی کیوں نہ ہوں، مشکل حالات ہی کیوں نہ ہوں، استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے۔ تیسری بات، ایسی خبریں نہیں پھیلانی ہیں جس کی وجہ سے دوسروں کی بھی ہمتیں پست ہوں، بلکہ ایک دوسرے کی ہمت بڑھانی ہے۔ چوتھی بات، کبھی بھی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھیں کہ اچھا ہم ویسے ہی تھے تو اچھے تھے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں رکھا ہے، تو ایمان اگر اللہ تعالیٰ نے بڑھایا ہے اور ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، اور اس راہ میں اگر مشکلات آتی ہیں تو یہ بھی خوش قسمتی کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھ کر اس کو قبول کریں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ حالات پیدا کیا کہ آج ایمان ہمارا بڑھا دیا، اور اگر اس ایمان کی وجہ سے کوئی مشکلات آتی بھی ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی، دین کے لیے قربانی دینا بہت زیادہ ضروری ہے، کوئی بھی چیز آسانی سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم یہ سوچ کے چلیں کہ اچھا ہر چیز آسانی سے مل جائے گی، جیسے اب آپ دیکھیں کہ ہم لوگ تو کس طرح سے اپنے آپ کو چیک کریں گے؟ ہمارے لیے تو الحمدللہ اللہ کا بہت شکر احسان ہے کہ ایسی کوئی آزمائش نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم پر کوئی آزمائش آئے تو ہم لوگ کس طرح سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں گے؟ کہ ہمارے لیے یہی جو چھوٹی موٹی مشکلات ہیں کہ اپنے گھروں سے نکلنا، اپنے سبق کو پورا کرنا، قرآن یاد کرنا، حفظ کرنا، اسی طرح سے وقت کی پابندی، کلاس میں وقت پر شامل ہونا، ہمارے ذمہ جو کام ہے، ایک طرف گھر کی ذمہ داری ہے، ہمارے بچوں کی تربیت ہے، شوہر کے حق ہیں، رشتہ داروں کے حق ہیں، ان حقوق کو نبھانا، پورا کرنا، اپنی یہ جو دینی علم کا الحمدللہ ہم کو ایک طرح سے خزانہ مل رہا ہے جو کہ انبیاء کی وراثت ہے، دینی علم۔ علم چھوڑ جاتے ہیں نا انبیاء، وہ کوئی درہم اور دینار تو نہیں چھوڑتے، تو یہ انبیاء کی دی گئی تعلیم ہے جس کو ہم آج حاصل کر رہے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا آنر ہے یہ۔ تو ایک طرف ہمارا علم حاصل کرنا، اس کے لیے ڈٹے رہنا، جمے رہنا، جڑے رہنا، دوسری طرف گھریلو ذمہ داریاں، ان میں بیلنس قائم رکھنا اور یہ کام کرتے چلے جانا، یہی ہمارے لیے آزمائش ہے، اور کیا آزمائش ہے بھلا بتائیں۔ تو اس کو آگے بڑھ کر قبول کریں، ایکسیپٹ کریں، اور ہمیں جتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں منافقین کو وہی کہا گیا کہ جب دیکھیں گے کہ وکٹری ہے، وکٹری مل گئی ہے اور فتح ہو گئی ہے، تو بڑھ بڑھ کر آئیں گے اور اپنے پرانے قصے بیان کریں کہ دیکھیں ہم نے تمہارا ساتھ دیا تھا نا، لہٰذا لاؤ اس میں سے ہمارا بھی حصہ نکالو۔ لیکن مشکل آئی تو پیچھے بھاگ جاتے ہیں، تو اس راہ میں تھوڑی بہت مشکل آئی تو پیچھے نہیں بھاگنا ہے، چھوڑ نہیں دینا ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہنا ہے، شکایتیں نہیں کرنا ہے۔ آپ خود بتائیے کہ آج ہم یہ جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، یہ کیا میرا آپ پر احسان ہے، یا آپ کا مجھ پر احسان ہے، یا ہم کسی اور پر احسان کر رہے ہیں اگر ہم دین کا علم حاصل کر رہے ہیں؟ بتائیے اس میں فائدہ کس کا ہے، آپ بتائیں۔ ہمارا اپنا فائدہ ہے نا، ہماری اپنی خود کی آخرت کو ہم سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری خود کی ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہماری خود کی ہم ایک طرح سے گرومنگ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو نیکیوں میں آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، تزکیہ کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں اپنے آپ کی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اس میں کسی اور کا تو فائدہ نہیں ہے، میرا اور آپ کا اپنا خود کا فائدہ ہے ہمارا اس میں۔ اگر ہم اللہ کی راہ میں یہ قربانیاں دے رہے ہیں چھوٹی موٹی، کہ وقت کی پابندی اگر ہم کریں، اپنا لیسن ہم کمپلیٹ کریں، جو ہم پر امانت ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سے ہم ادا کریں، تو یہی تو ریکوائرمنٹ ہے آج ہماری۔ پھر ہماری ذمہ داری کہ ہم اچھی ماں بھی ثابت ہوں، اچھی بیوی ثابت ہوں، اچھی بہن ثابت ہوں۔ اور آپ دیکھیں اس چکر میں یہ نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو گھن چکر بنا لیں، یہ نہیں کہ آپ سب کو خوش کرتے پھریں، سب کی خدمتیں کریں اتنی زیادہ کہ اپنے آپ کو بالکل ہی بھول جائیں، نہیں۔ آپ کسی کے اوپر زیادتی نہ کریں بس۔ اگر آپ نے کسی پر زیادتی نہیں کی تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، بس یہی چیز درکار ہے، یہی چیز چاہیے دراصل ایک مومن سے، ایک مسلمان سے، کہ کسی کے ساتھ اس کی طرف سے کسی پر زیادتی نہ ہو، کسی کا حق نہ وہ مارے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کے تعلق سے بدگمان نہ ہو، سب کے ساتھ خیر خواہی، سب کے ساتھ اچھائی، سب کے ساتھ بھلائی۔ ہمارے یہاں پر بھلائی کا مطلب کیا سمجھ لیا جاتا ہے؟ کہ دوسروں کے لیے خوب اچھے اچھے کھانے بنا کر دینا، خدمت کرنا۔ صرف کھانے بنانا، کھانے کھلانا ہی خدمت نہیں ہے، آپ دوسرے کے لیے خیر خواہی چاہتے ہیں، کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، اس سے مسکرا کر مل لیتے ہیں، یہ بھی بہت کافی ہے۔ ہم نے آج کل اس طرح سے سمجھ لیا کہ اچھا جتنا ہم خدمت کریں گے دوسروں کے، جتنے کھانے بنا کر کھلائیں گے، جتنی اچھی اچھی چیزیں بنا کر کھلائیں گے، بس اسی سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، بعض اوقات جن کو ہم بہت چاہتے ہیں تو ان کو ہو سکتا ہے ایک بھی دفعہ ہمیں موقع نہ ملے کھانا بنا کر کھلانے کا، تو اصل تو وہ محبت ہوتی ہے، خیر خواہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس راہ میں جو بھی مشکلات آتی ہیں انہیں ہمیں صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ برداشت کرنے والا بنائے، اس کام میں ہمیں ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جو صحابہ کرام سے اس نے کام لیا تھا، یعنی یہ دین کی تبلیغ، دین کا فروغ، دین کا جو پھیلنا تھا، سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کی، اور پھر وہ صحابہ کرام نے کس طرح سے آگے، آپ دیکھیں وہ ایک ننھے سے چھوٹے سے پودے کو کس طرح سے پھیلا دیا، سبحان اللہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت، دور خلافت میں اسلام کہاں سے کہاں پھیل گیا، لوگ بھی مسلمان ہو گئے، زمینیں بھی مسلمانوں کو حاصل ہو گئیں، ملک سے ملک، ملک کے ملک فتح ہو گئے، الحمدللہ۔ تو آج اسی بات کی ضرورت ہے، پہلے وہ قربانی چاہیے اس لیول کی، اس لیول کا ایمان چاہیے، اس لیول کا توکل اور صبر اور استقامت چاہیے۔ یقین جانیے آج بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آ سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہم کو، ہم آغاز تو کریں، اپنی ذات سے آغاز کریں، اپنے گھر سے آغاز کریں، اللہ کی راہ میں لیکن ضرور کچھ دیں، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا مال، کچھ نہ کچھ ضرور ہم سب کو لگانا ہوگا، تبھی کہیں جا کر اس کا کچھ رزلٹ ہمارے سامنے آئے گا، اور اگر نہ بھی ہمارے سامنے آیا تو اللہ نے چاہا تو ہماری اولاد ضرور دیکھے گی، اور اگر نہیں بھی کوئی دیکھ سکا تو اللہ تعالیٰ کے پاس اجر تو ضرور ہی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اگر ہم نے خلوص نیت سے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بات میں وہ تاثیر دے کہ جس کا اثر ہم دیکھ سکیں، خود اپنی ذات پر بھی اور لوگوں پر بھی انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً